بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم آپ کے لیے مصنفہ عمیرہ احمد کی کتاب دربار دل کی کہانی نمبر 1 دربار دل ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 75. ممی ناراضگی سے وہیں بیٹھی رہی. 3 سال پہلے کینیڈا جانے سے پہلے میری شادی یا منگنی ٹائپ کی کسی چیز کا مسئلہ پہلی بار زیر غور آیا تھا. ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی صورت میں کوئی نکیل لا کر اپنے بیٹوں کے ناک اور منہ میں ڈال دیں گی اور اس کے بعد جدھر چاہے انہیں دوڑاتی پھریں گی. میری ممی بھی مختلف نہیں تھی. پاپا اور وہ اپنی سوچ اور طور طریقوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے. پاپا جتنے لبرل اور ماڈرن تھے ممی اتنی ہی کنزرویٹو بلکہ ریجڈ کا لفظ استعمال کروں تو زیادہ بہتر ہوگا. RIGID. مجھ پر دو دہال کا زیادہ اثر تھا اور ممی کو میرے دو دہال والے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میرے ویسٹرنائز ہونے کی بنیادی وجہ میرے دو دہالی کزنز اور ان کی فیملیز ہی تھی جو میرے ساتھ اسکول کالج میں پڑھتے رہے اور جن کے گھر میرا بہت آنا جانا تھا. اور بہت شروع سے ہی اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ اگر میں اپنی جیسی ہی کوئی آزاد خیال لڑکی پسند کر بیٹھا تو ان کا اور ان کی آنے والی نسل کا کیا ہوگا. وہ پہلے دبے لفظوں میں پھر کھلم کھلا اور پھر دو ٹوک الفاظ میں میری ہر گرل فرینڈ کا فون ریسیو کرنے کے بعد مجھے بتا دیتی کہ انہیں کیسی بہو چاہیے تھی. میں ہر بار ان کی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرتا. اب گرل فرینڈ کے اس ہجوم میں بالآخر عمر کے اس حصے میں بیوی کی تلاش میں مصروف نہیں تھا جب سب کریئر بنا رہے ہوتے ہیں. اور میں بھی تب سنجیدگی سے اگر کسی چیز کے بارے میں سوچتا تھا تو وہ کریئر ہی تھا. گرل فرینڈز، پارٹیز، پھرنا پھرانا تو صرف شوق اور دلچسپی کی بات تھی. ممی کے برعکس پاپا نے مجھے فری ہینڈ دے رکھا تھا. انہیں پرواہ نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر کیا کرتا تھا اور کس کے ساتھ پھرتا تھا. انہیں اگر کسی چیز میں دلچسپی تھی تو وہ میرے گریڈز تھے اور میرے گریڈز ہمیشہ شاندار تھے رہتے تھے. تمہاری ممی کو خواہ مخواہ عادت ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹینشن لینے کی. تم پرواہ مت کیا کرو. وہ ممی کے ہر ایمان افروز لیکچر کے بعد مجھے کہتے اور ممی کے لیکچر کا جو رتی برابر اثر ہوتا وہ بھی زائل کر دیتے. میں تمہیں منگنی کیے بغیر کینیڈا نہیں جانے دوں گی. میرے گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہی انہوں نے میرے سر پر ایٹم بم پھوڑا تھا. میں لو میرج کرنا چاہتا تھا. مکمل لو میرج. اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی. اور ممی وہ میرے راستے میں کانٹے بچھا رہی تھی یا کنواں کھود رہی تھی میں جان نہیں سکا. یہ نیری جہالت ہے صفیہ. 100 سال پہلے لوگ اس طرح کرتے ہوں گے. اب کون منگنیاں کر کے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجواتا ہے. پاپا نے بے حد ناراضگی کے ساتھ میری حمایت میں ممی سے کہا. آپ کا بیٹا اگر منگنی کے بغیر باہر گیا تو شادی کر کے واپس آئے گا. ممی نے جیسے پاپا کو خبردار کیا. اگر میرا ایسا ارادہ ہوا تو وہ تمہیں منگنی کے بعد بھی باہر سے شادی کر کے ہی واپس آؤں گا. آپ سمجھتی ہیں منگیتر نام کی کوئی چیز کوئی امام ضامن ہے جو باہر مجھے ہر لڑکی سے دور رکھے گی. میں نے خاصی بدلحاظی سے کہا اور یہ بدلحاظی مجھے خاصی مہنگی پڑی. پاپا نے خاصی درشتی سے مجھے ڈانٹا. ہاں ڈھونڈو اس کے لیے کوئی لڑکی. بہتر ہے یہ منگنی کروا کر ہی باہر جائے. انہوں نے اعلان کیا اور میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میری دوست کی بیٹی ہے مہر. مراد کے لیے بالکل مناسب رہے گی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سادہ اور باحیا. آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے. انہوں نے بڑے فخری انداز میں پاپا سے کہا. میرے پیٹ میں کوئی بڑی قوت سے گھونسے مارنے لگا. آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف کا مطلب میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا. وہ کوئی قبل از مسیح کی لڑکی میرے لیے منتخب کیے بیٹھی تھی. مگر قبل از مسیح کی لڑکی پھر بھی قابل قبول ہو سکتی تھی. وہ اپنی وضاقت کے اعتبار سے اتنی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی جتنی میری ممی کی پسند کی ہوئی لڑکی ہوتی. اگلے ایک ہفتہ میں باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر ممی سے اپنی اس دن کی گستاخی کی معافی مانگتا رہا تھا مگر ممی نرم نہیں پڑی. پھر کوئی معجزہ ہی ہوا کہ میری منگنی کے لیے ان کا جوش و خروش یکدم غائب ہو گیا. مجھے پھر بھی خدشات ستاتے رہے اور یہ خدشات صرف تب غائب ہوئے جب کینیڈا جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ ممی اور پاپا سے گلے ملنے کے بعد میں ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہوا. بے اختیار میرا دل چاہا میں وہی خوشی کے ساتھ چیخ مار کر اچھلوں. سعید آنٹی کی وہ سوم و سلاد کی پابند بیٹی میری زندگی سے بہرحال غائب ہو گئی تھی یا دور ہو گئی تھی, اور جس شد و مت سے ممی اس لڑکی کو میری زندگی میں شامل کرنے پر تلی ہوئی تھی, یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ میں اسے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گیا تھا. ماؤں کی سائیکی بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ اپنے بیٹوں کو اپنی مرضی کی لڑکی بیوی کے طور پر لا کر دینا چاہتی ہیں, دوسرے الفاظ میں اپنی ہی ایک کاپی انہیں بیویوں کی صورت میں بخشنا چاہتی ہیں, اور پھر یہ توقع بھی رکھتی ہیں کہ بیٹے آمنن صدقن کہہ کر اس رشتے کو نہ صرف قبول کرنے بلکہ دل و جان سے اس کو نبھائیں بھی. بدقسمتی سے میں ممی کی توقعات پر پورا نہیں اترا تھا, کیونکہ میں نے ممی کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. ماں سے محبت اپنی جگہ, مگر میں اس محبت میں کم از کم اتنا اندھا نہیں ہوا تھا کہ آنکھیں بند کر کے اپنی تمام خواہشات اور پسند کو ایک طرف رکھ کر صرف ممی کے کہنے پر ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ ساری عمر کے لیے تھام لیتا جس میں کسی سے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرواتے ہوئے شرماتا جھجکتا, مگر یہ بات ممی کو اس وقت کون سمجھاتا. میں ان کے ساتھ ہر بات پر بحث کر سکتا تھا اور ہر بات پر بحث کیا کرتا تھا, اور تقریباً ہر بات پر انہیں اپنی بات مان لینے پر مجبور کر لیا کرتا تھا, مگر صرف یہی ایک چیز ایسی تھی جہاں ممی اور میں کبھی متفق نہیں ہوئے. ان کی اور میری پسند شمال اور جنوب ہی رہی. وہ میری پسند اور خوشی کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی اگلی نسل, اپنے پوتے اور پوتیوں کی اچھی تربیت کو اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئی تھی, اور میں ان کی طرح اتنا سیلفش نہیں ہو سکتا تھا کہ بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی ساتھی کے بجائے اپنے بچوں کی ممکنہ ماں کے بارے میں سوچ کر کسی کو اپنی زندگی میں لاتا. ممی کا خیال تھا میں اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں کی طرح لاپرواہ بے فکرا ہوں, اور انہیں یہ افسوس بھی تھا کہ وہ میری اتنی اچھی تربیت کیوں نہیں کر سکی کہ میں ان کی فلسفی کو نہ صرف آسانی سے سمجھ جاتا بلکہ اسے اپنی زندگی کی فلسفی بھی بنا لیتا, جبکہ میں سمجھتا تھا میں اپنی زندگی کو ممی کے برعکس زیادہ حقیقت پسندی سے دیکھ رہا تھا. کینیڈا اپنے 3 سال کے قیام میں جتنی بار بھی میں نے کبھی دعا کی اس میں اس لڑکی کی شادی کی دعا ضرور کی. صرف اسی طرح مستقل طور پر میری زندگی سے دفع ہو سکتی تھی. نماز وغیرہ تو خیر میں پڑھتا نہیں تھا, مگر اگر کبھی پڑھنے کا خیال آیا بھی تو صرف اسی ایک دعا کے لیے, اور مجھے پورا یقین تھا کہ میری پاکستان واپسی سے پہلے ہی اس لڑکی کی کہیں نہ کہیں شادی نہیں تو منگنی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی چکا ہوگا. بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا. 3 سال کے بعد کینیڈا سے واپسی پر رات سوپ پیتے ہوئے بے اختیار مجھے اس وقت اچھو لگا جب ممی نے کہا, بس اب تم آ گئے ہو, میں سعیدہ کے پاس جاتی ہوں اس کی بیٹی کے لیے تمہارا پرپوزل لے کر. میں نے بے اختیار دانت پیسے. آخر پورا پاکستان مر گیا تھا میرے پیچھے کہ کسی نے اس لڑکی کے لیے پرپوزل ہی نہیں بھیجوایا, اور وہ میرے لیے ہی بیٹھی ہے. ممی کم از کم فی الحال تو میری شادی کی بات نہ کریں, ابھی تو میری فلائٹ کو پاکستان آئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا. پاپا بھی میز پر تھے اور مجھے اپنی 3 سال پہلے کی حماقت یاد تھی, اس لیے میں نے حت المقدور اپنے لہجے میں شیرنی بھرتے ہوئے ممی سے کہا, ہاں ابھی تو اسے آرام سے کھانا کھانے دو, تم عورتوں کو بھی ہر وقت شادی بیاہ کی بڑی ہوتی ہے, پاپا نے ہلکی سی خفگی کے ساتھ ممی سے کہا. ممی اس وقت خاموش ہو گئی, مگر پچھلے 3 ماہ میں اسے ایک رات کے علاوہ ہر دن اور ہر رات انہوں نے کوئی 3313 مرتبہ سعیدہ آنٹی کی اس بیٹی کی حیا, پارسائی, شرافت, خوبصورتی, سگڑھاپے, سلیقے, طریقے, لحاظ, مروت, اخلاق, نرم خوئی اور سوم و سلاد کی پابندی کا ذکر کیا ہوگا, اور 3313 بار ہی میرا دل ڈوبا. میں نے کب چاہا تھا کہ مجھے ان خوبیوں کا مرقع ٹائپ کی بیوی ملے. مجھے ایک ایسی بیوی کی خواہش تھی جو میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگے, میں اسے لے کر پارٹیز میں جا سکوں, جس طرح کا لباس پہنے اور اس طریقے سے رہے جیسا میں چاہتا تھا. اور ممی جس طرح کی لڑکی اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی, مجھے ایسی لڑکیوں سے ویسے ہی چڑ تھی. سومو سلاد کی پابند لڑکی کو بیوی بنا کر گھر لانے کا مطلب تھا کہ میں ممی کے ساتھ ساتھ ایک اور نصیحت کرنے والی لے آتا جو سرتاج کہہ کر میرا سر کھا جاتی۔ مجھے موت کا منظر اور قبر میں کیا ہوگا جیسی کتابوں سے حوالے دے کر ہولاتی رہتی۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ پاکستان واپس آنے کے بعد اس دن میں اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر میں تھا جب میرے ایک دوست نے میرے پاس آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، چند دنوں تک ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو جوائن کر رہا ہوں، بس پھر ساری فرصت ختم۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے سپ لیتے ہوئے کہا، نہیں میں تمہاری جاب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس دوست نے سر چھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے سپ لیتے ہوئے رک کر قدرے حیرانگی سے اس سے دیکھا، پھر یہ کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ شادی وادی کا ارادہ کب تک ہے؟ اس دوست نے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، کوئی نئی گرل فرینڈ، کوئی نیا افیئر، تم تو لڑکیوں کے بغیر چار دن نہیں رہ سکتے، وہ اب طنز کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر اسی سیاہ لباس والی لڑکی کا تصور آیا اور یوں چند دنوں میں بار بار ہو رہا تھا، کوئی بھی لڑکی کا ذکر ہوتا اور میرے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ وہ آ جاتی ہوں جیسے دنیا میں بس ایک ہی لڑکی رہ گئی ہو۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے اپنے دوست سے کہا، نہیں فی الحال تو کوئی گرل فرینڈ ہے نہ ہی کوئی افیئر، اگر ایسی صورتحال خوش قسمتی سے پیدا ہو ہی گئی ہے تو پھر میری مانو تو شادی کر لو۔ اس دوست نے بتایا بڑی سنجیدگی سے مجھے مشورہ دیا۔ کیا تم نے کر لی ہے؟ میں نے ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ اس سے کہا۔ اس نے جواباً اپنا ہاتھ میرے سامنے لہراتے ہوئے کہا، کر لوں گا، منگنی ہو چکی ہے میری۔ مبارک ہو، میں نے اسے ہاتھ ملایا، اور اسی لیے اب تم دوسروں کی آزادی ختم کرنے کے در پہ ہو، میں نے شوخی سے کہا۔ مشورہ دے رہا ہوں یار، شادی کرنی تو ہے تم نے کبھی نہ کبھی۔ ہاں کبھی نہ کبھی، مگر ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ تم پر تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تعلیم تمہاری ختم ہو چکی ہے، جاب مل چکی ہے، گھر اپنا ہے، پھر آخر شادی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ تم اس وقت بالکل میری ممی کی طرح باتیں کر رہے ہو، میں نے ہلکی سی ناگواری کے ساتھ مشروب کا ایک اور سپ لیا۔ آج کل ممی چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے اسی قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں، اور اب تم بھی انہی کی طرح بول رہے ہو، میں نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تو اگر ایسی باتیں کر رہی ہیں تو کیا غلط کر رہی ہیں؟ آخر شادی کرنی تو ہے تم نے، اکلوتے بیٹے ہو، آنٹی کی تو ویسے بھی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد تمہاری شادی کر دیں۔ اس نے ممی کی طرف داری کی۔ اور پھر تمہارا ٹریک ریکارڈ بھی اسی قابل ہے کہ تمہیں جتنی جلدی ہو سکے کسی کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ اس کا اشارہ میرے افیئرز کی طرف تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طنز کو نظر انداز کیا اور ایک اور سپ لیا۔ پھر کیا طے کیا ہے؟ وہ ہنوز وہی تھا۔ فی الحال تو یہ طے کیا ہے کہ میں اس موضوع پر تم سے مزید کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے جواباً کہا، اور اپنی شادی کے بارے میں لاہے عمل تمہاری شادی کے دوران ہی طے کروں گا۔ کب ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ میں نے بات کا موضوع مہارت سے بدلا۔ مراد تم صرف ایک بار اس لڑکی کو دیکھ تو لو۔ ممی اس دن پھر میری منتیں کر رہی تھیں، اور یہ چوتھا دن تھا جب میں نے لبرٹی بکس پر اس سیاہ لباس والی سفید لڑکی کو دیکھا تھا، اور چار دن سے میں مکمل طور پر اس کے خیالوں میں گم تھا اور پچھتاوے کا شکار بھی۔ آخر میں اس طرح کیوں گونگا بنا رہا؟ اس سے پہلے سینکڑوں لڑکیوں سے پہلی ہی ملاقات میں دوستیاں کر چکا تھا، بلکہ لڑکیوں سے گفتگو میں استاد تھا، پھر آخر وہاں کیا ہو گیا تھا مجھے؟ خوبصورت سے ہی مگر تھی تو لڑکی ہی، پھر میں کیوں اتنا مروب ہو گیا تھا؟ اور اگر اسے بات نہیں کر پایا تو باہر نکل کر گاڑی کا نمبر ہی نوٹ کر لیتا، بعد میں نمبر کے ذریعے اسے ٹریس کر لیتا۔ اب کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک لڑکی کو کسی حوالے کے بغیر تلاش کرنا، میں چار دن سے خود کو بری طرح ملامت کر رہا تھا، اور اب ممی اس لڑکی کے مقابل اس لڑکی کو لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں شادی پر مجبور تو نہیں کر رہی، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک نظر اسے دیکھ لو، اور اگر اسے دیکھنے کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ وہ مجھے پسند نہیں آئی تو، میں نے یکدم کہا، تو پھر میں تمہیں اسے شادی کے لیے مجبور نہیں کروں گی، ممی نے جیسے مجبوراً کہا۔ صرف یہ نہیں، آپ آئندہ کسی ایسی لڑکی کو مجھے دکھانے کے لیے اصرار بھی نہیں کریں گی۔ میں نے ان کے سامنے اپنی شرط رکھی۔ وہ ہچکچائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جیسی بھی بات ہے آپ اسے قبول کریں تو میں سادی آنٹی کے گھر جاؤں گا، ورنہ نہیں، میں نے انہیں دو ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے تو ہم کا رہن حامی بھر لی۔ مجھے ان کے وعدے پر قطن یقین نہیں تھا، مگر کم از کم میں اس ایک لڑکی سے چھٹکارا پانے میں ضرور کامیاب ہو جاتا جو پچھلے 3 سال سے مجھے بھوت کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ دنیا کا سب سے بےہودہ کام کسی ایسی لڑکی کو دیکھنے اور ملنے جانا ہے جسے آپ پہلے ہی ناپسند کرتے ہوں، اور میں ممی کے منہ سے ہر وقت اس لڑکی کا ذکر سن سن کر اسے پہلے ہی الرجک ہو چکا تھا۔ ممی کا خیال تھا وہ میرے سامنے ہر وقت اس کا ذکر کرتی رہیں گی تو میں کبھی نہ کبھی اس سے شادی پر تیار ہو جاؤں گا۔ 21ویں صدی میں 19ویں صدی کے حربے، اور اب میں بالآخر اس لڑکی کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا یہ کباب لو، سادی آنٹی نے پلیٹ میرے سامنے بڑھائی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میں خود کباب ہو رہا تھا۔ ہر لڑکی اپنی ماں کی کاپی ہوتی ہے، ممی نے ایک بار مجھے کہا تھا، اور صفیہ آنٹی کو دے کر میرے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ اگر ان کی بیٹی اس انداز میں چادر لپیٹ کر اس کمرے میں آئی تو میں ویسے ہی وہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ اب ایسا بھی کیا بیکورڈ ہونا کہ انسان گھر میں بھی چادر لپیٹے رکھے۔ میں بسکٹ کو ترتا، نمائشی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انکل سے باتیں کرتا، تنقیدی نظروں سے سادی آنٹی کا جائزہ لیتا رہا۔ ممی میرے وہاں ان کے ساتھ چلے آنے پر خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی، اور انکل میرا بایو ڈیٹا پوچھ رہے تھے، اور ان کے ہر سوال پر مجھے تیش آ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انسان دوسرے کی زندگی کی کھدائی شروع کرتے۔ مجھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے لگ رہا تھا وہ اپنا اگلا ریسرچ تھیسس شاید مجھے پر لکھنا چاہتے ہوں گے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں کہ آپ کو میرے بارے میں اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کی زحمت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور میں اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ کمرے میں داخل ہونے والی لڑکی نے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ اگر یہ ان کی بیٹی تھی تو مراد بیٹا، یہ میری بیٹی ہے مہر، اور مہر یہ صفیہ آنٹی کا بیٹا مراد۔ سادیہ آنٹی نے ہم دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے ممی کو دیکھا، ان کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔ انہیں کس شے نے حیرت زدہ کیا تھا مجھے پتا نہیں، مگر میں لبرٹی وکس والی لڑکی کو سامنے دیکھ کر خود کو لعنت و ملامت کرنے میں مصروف تھا۔ آخر میں کیوں وہاں آنے سے تامل کرتا رہا تھا؟ مہر، میں نے دل میں اس کا نام لیا، وہ خود جتنی خوبصورت تھی اس کا نام اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس دن بھی سلیف لیس لباس میں ہی ملبوس تھی، مگر ہاں مگر اس دن ایک عدد دوپٹہ اس کے گلے میں موجود تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ بالکل میرے مقابل کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، اور اس انداز میں وہاں بیٹھی وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ سادیا آنٹی اور انکل سمی یکدم مجھے پیارے لگنے لگے تھے، میری بیزاری اور اکڑپن کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پہلے انکل سمی کے سوال پر میں ایک جملے سے لمبا جواب نہیں دے رہا تھا، اور اپنے ہر سوال کا جواب 10 جملوں سے کم میں نہیں دے رہا تھا۔ مجھے انکل سمی ہی کو نہیں، مہر سمی کو بھی متاثر کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 82، 10واں باب۔ تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، کر کے تھیا تھیا، چھیتی آوی وے طبیبا، چھیتی بوڑی وے طبیبا، نہیں تا میں مر گئیاں۔ عشق انسان کو کائنات کے کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے، زمین پر رہنے نہیں دیتا، اور عشق لاحاصل۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تب سفر کرتا ہے جب عشق لاحاصل رہتا ہے، جب انسان جھولی بھر بھر محبت کرے اور خالی دل اور خالی ہاتھ لے کر پھرے۔ ہوتا ہوگا لوگوں کے ساتھ ایسا، گزرتے ہوں گے لوگ عشق لاحاصل کی منزل سے، اور طے کرتے ہوں گے مجازی سے حقیقی تک کے فاصلے۔ مگر میری سمت الٹی ہو گئی تھی، میں نے عشق حقیقی سے عشق مجازی کا فاصلہ طے کیا تھا، اور میں نے اپنی مرضی سے باقائم و ہوش و حواس ایسا کیا تھا۔ مجازی کو نہ پا کر حقیقی تک نہیں گئی تھی، حقیقی کو پا کر بھی مجازی تک آ گئی تھی، اور اب در بدر پھر رہی تھی۔ آفتاب پروین میرے سامنے بلے شاہ کی کافی گا رہی تھی. تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا, بھر کے زہر پیالا میں تاں پہ پیتا. چھیتی آمی وے طبیبا, چھیتی بوڑی وے طبیبا, نہیں تاں میں مر گئی. تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. بلے شاہ نو سدو شاہ عنایت دے بوہے, بلے شاہ نو سدو شاہ عنایت دے بوہے, جس نے مینو پوائے چولے سادے تے سوہے. جاں میں ماری ہے اڈی مل پیا ہے ویا. میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی. میرے ایڑیاں رگڑنے پر تو مجھے وہ شخص نہیں ملا تھا جسے میں نے چاہا تھا. اس عشق دے بھنگی وچ مور بلیندا, سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا. مہر صوبیہ نے میرے کندھے کو تھپکا. کیا ہوا, وہ پوچھ رہی تھی. اپنے گھٹنوں میں سر چھپائے میں اسے کیا کہتی کہ بلے شاہ ٹھیک کہتا ہے. 3 سال سے مجھے بھی ہر آدمی کی آواز پر مومی کی آواز کا گمان ہوتا تھا, ہر نام مومی لگتا تھا. سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندہ. چلو چلتے ہیں, میں یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی. مگر تمہاری فرمائش پر تو آئے ہیں یہاں. مہر رکو سنو تو. میں رکی نہیں تھی, اسے تقریباً بھاگ کر میرے پیچھے باہر پارکنگ میں آنا پڑا تھا. سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندہ. کوئی مجھ سے زیادہ اچھی طرح اس بول کا مطلب نہیں سمجھتا تھا. میں گاڑی کے بونٹ پر آ کر بیٹھ گئی. میں نے اپنا بیگ کھول کر سگریٹ نکالا اور لائٹر سے سلگایا. سگریٹ سکون نہیں دیتا, بس یہ تسلی دیتا ہے کہ دنیا میں جلنے اور سلگنے والے صرف اکیلے ہم نہیں ہیں. اگلی بار میں تمہارے ساتھ کسی کانسرٹ میں نہیں آؤں گی. تم شاید اپنی نہیں دوسرے کی تفریح خراب کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتی ہو. صوبیہ میرے پاس آ کر غصے میں بولنے لگی. میں نے جواب نہیں دیا. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. اب گھر چلو گی یا گاڑی کے بونٹ پر ہی بیٹھی رہو گی, اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. میں چپ چاپ سگریٹ پیتی رہی. وہ کچھ دیر کھڑی میرا انتظار کرتی رہی, پھر خود بھی آ کر بونٹ پر بیٹھ گئی. اب آسمان پر کیا نظر آ رہا ہے تمہیں, اس نے مجھے سگریٹ پیتے آسمان کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا. جب زمین پر کچھ نہیں ہے تو آسمان پر کیا نظر آئے گا. سائیکولوجی پڑھ کر تم خود بھی سائیکو کیس ہی بن گئی ہو. اتنا پریسمس پی ایس ایس آئی ایم آئی ایس ایم اتنا پریسمس, یوں لگتا ہے تم نے پیسمنس کی کوئی مشین لگا لی ہے اپنے اندر. یاد ہے ایک وقت تھا جب سب فرینڈس کے میں صرف تم ہوتی تھی جو ہر چیز کے مثبت پہلو کی بات کرتی تھی. وہ پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی. 3 سال میں تم بالکل بدل گئی ہو, کچھ اور ہی ہو گئی ہو تم مہر سمی, اس نے مجھے خبردار کرنے والے انداز میں کہا. میں سگریٹ کا کش لیتے ہوئے مسکرائی. تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہو گیا ہے مہر سمی کو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں ہوا کیا ہے. مجھے کچھ نہیں ہوا, میں بس دنیا دار ہو گئی ہوں. جانتی ہوں, مگر ایمانداری کی بات ہے مہر, تم دنیا دار ہو کر اچھی نہیں لگتی. مجھے تو وہی مہر یاد آتی ہے اور پسند تھی, جو اتنے اچھے طریقے سے چادر اوڑھتی تھی کہ ہم لوگ معروف رہا کرتے تھے, جسے ہم دعا کروایا کرتے تھے کیونکہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھی اور ہمیں اس کی دعا پر یقین تھا. جتنے لمبے لمبے لیکچر دیا کرتی تھی. بے شک ہم تمہاری باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے, مگر ہمیں تم پر رشک ضرور آیا کرتا تھا. ایمان سے تم ویسے ہی اچھی لگتی تھی. میں تو اس مہر کو بہت مس کرتی ہوں. تو پھر تم اس مہر کی طرح بن جاؤ, مجھے ایسے ہی رہنے دو, میں نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا. میں بن سکتی تو ضرور بن جاتی, مگر میں دنیا اس طرح نہیں چھوڑ سکتی جس طرح تم چھوڑ سکتی ہو مہر. اس بار وہ بہت سنجیدہ تھی. میں ہنس پڑی. سگریٹ کا اجلا ٹکڑا دور پھینکتے ہوئے میں نے کہا. اور میں اب دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی. گھر چلیں. میں اٹھ کر گاڑی میں آ بیٹھی. سو بھی الجھی نظروں سے ونڈو اسکرین سے کچھ دیر پلٹ کر مجھے دیکھتی رہی، پھر خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا بتاتی اپنے فرینڈس کو کہ میں زندگی میں کیا کر بیٹھی تھی، اور جو کر بیٹھی تھی اس کا اعتراف ان کے سامنے کرنے کے لیے مجھے سمندر جیسا حوصلہ چاہیے تھا۔ اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ 3 سالوں نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے بدلا تھا۔ پتہ نہیں 3 سالوں نے بدلا تھا یا اس حادثے نے، یا پھر اس حقیقت نے کہ مومی نے دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے بعض دفعہ حیرانی ہوتی کہ ان چند ہفتوں میں میں نے ایک بار بھی مومی سے اس کا نمبر جاننے یا لینے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ آخر ایک بار بھی مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے پاس بھی اس کا نمبر ہونا چاہیے۔ ہر بار وہ ہی مجھے فون کرتا تھا، اور مجھے جیسے یقین تھا کہ وہ اسی طرح ہمیشہ فون کرتا رہے گا، مجھے کبھی اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے تب کبھی اس خدشے یا خیال نے تنگ کیوں نہیں کیا کہ کبھی اگر اس نے مجھے کال نہ کی تو، کبھی اگر مجھے ایمرجنسی میں سے رابطے کی ضرورت پڑ گئی تو، کبھی اگر مجھ سے ناراض ہو کر اس نے مجھے فون کرنا بند کر دیا تو اسے منانے کے لیے ہی مجھے اسے کال کرنی پڑ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میرے پاس بھی مومی کا نمبر ہونا چاہیے۔ ان دنوں تو پچھتاووں کا ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا تھا میرے پاس۔ کبھی میں ایک بات پر پچھتا رہی ہوتی، کبھی دوسری پر۔ خیابان شمشیر پر دوبارہ کبھی جانے کی جرت بھی مجھ سے نہیں ہو سکی تھی۔ رات کو سونا میرے لیے دنیا کا دشوار ترین کام ہو گیا تھا۔ میں نے فرینڈز کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا بھی بند کر دیا، اور کیا کیا چھوڑ دیا میں نے۔ اس کی صحیح فہرست میں نہیں بنا سکتی تھی، البتہ دوسرے بتا دیا کرتے تھے۔ مجھے دوسرے بتانے لگے تھے کہ اب میں کیا کیا نہیں کرتی تھی اور کیا کیا کرنے لگی تھی، اور مجھے کسی کی کوئی بات چونکاتی نہیں تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ پہلے میں کیا کرتی تھی اور اب کیا نہیں کرتی تھی؟ کر شاید دوسروں کو بہت فرق پڑتا تھا۔ لوگوں کو دوسروں کی ذات میں اور زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی میں دلچسپی ہوتی ہے، چاہے اس تبدیلی سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو۔ 3 سالوں نے میری زندگی سے امید اور یقین نام کی چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کر نکال دیا تھا۔ میں تصویر کا صرف تاریک رخ ہی دیکھا کرتی تھی، ہر چیز کے بارے میں بد سے بدترین انداز میں سوچتی، اور مجھے کسی بھی چیز پر یقین نہیں رہا تھا۔ بے یقینی کے علاوہ کسی دوسری چیز پر یقین نہیں رہا تھا۔ اگر میں پینٹر ہوتی اور میرے ہاتھ میں کوئی برش ہوتا تو میں اپنی زندگی کی تصویر کو سیاہ رنگ سے بناتی۔ صرف اتنا نہیں بلکہ میں دنیا کی ہر شے کو سیاہ رنگ سے چھپا دیتی۔ تاریکی اور سیاہ رنگ ایک عجیب سی رہائی اور فرار دیتے تھے مجھے، کسی نہ کسی حد تک سکون بھی، اور روشنی وہ تو بے پناہ اذیت کا باعث بن جاتی تھی میرے لیے۔ میں چمگادڑ کی طرح روشنی سے بھاگتی تھی، اور میں پتہ نہیں کس کس چیز سے بھاگنے لگی تھی۔ 3 سال میں میرے پیرنٹس نے 2-3 مرتبہ مجھے سائیکولوجسٹ کو دکھایا۔ ہر بار جب میرا رویہ ضرورت سے زیادہ عجیب اور ان کے لیے زیادہ پریشان کن ہونے لگتا تو وہ مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس لے جاتے۔ پھر اگلے کچھ ہفتے میرے سیشن چلتے رہتے۔ سائیکولوجسٹ مجھ سے وہ سب اگلوانے کی بہترین کوشش کرتا جو میں اپنے اندر کہاں دفن کر چکی تھی، مجھے خود بھی پتا نہیں تھا۔ ہر بار وہ میری خاموشی کا تجزیہ کرتا، میرے موڈ سوئنگز پر رائے دیتا، SWINGS، اور ان ممکنہ وجوہات کے بارے میں بات کرتا جو میری پرسنالٹی میں ہونے والی اس ڈس آرڈر کا باعث ہو سکتے تھے۔ DISORDER ہر بار اس کی رائے غلط ہوتی، اور یہ صرف میں جانتی تھی، ورنہ باپ اور امی تو اس کی بات پر یقین لاتے ہوئے وہ سب کچھ کرتے جو وہ کہتا۔ سائیکولوجسٹ کا خیال تھا کہ میں اکلوتی اولاد ہوں، شاید اس وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ میں گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہی ہوں، اس لیے اس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے بارے میں بہت سی باتیں کہتا رہتا، بہت سے قیاس اور مفروضات، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس کی پرسنالٹی کا بھی تجزیہ کرنے لگا، کیونکہ اسے شبہ تھا کہ میرے ڈپریشن کی وجہ میرے ماں باپ کے باہمی تعلقات یا ان کے میرے ساتھ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ سائیکولوجسٹ پر ترس آتا، بعض دفعہ اپنے پیرنٹس پر۔ میں اس تکلیف کا اندازہ کر سکتی تھی جو میرے رویے سے انہیں پہنچتی تھی، مگر میں اس تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ میں سیلف کنٹرول کھو چکی تھی، एक अजीब सी बेहिसी का शिकार हो गई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए भी मुझे खुद को बहुत मजबूर करना पड़ता और फिर वो मुस्कुराहट भी मुस्कुराहट नहीं होती थी। पता नहीं मेरे चेहरे के हर तासों ने मेरे दिली जज्बात का साथ देना कब छोड़ दिया था। वो बस हर एक तक एक ही तासुर पहुंचाने लगे थे, ठंडक और सर्द महरी का। सफा नंबर 86, 11वां बाब। मैं नहीं जानता था मेरी खुशी का दौरान यह इतना कम था। महर के घर के गेट से बाहर गाड़ी निकालते ही मम्मी ने कहा, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि मेरी बहू बन सके। मेरा पांव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ा। किताब का पार्ट नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 8 में सुने।